राम के देश में रावण की हुकूमत, फ्राइडे स्पेशल पाकिस्तान।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने 2004 में कहा था कि बीजेपी एक लतीफा है, लेकिन बीजेपी ने 2014 में कांग्रेस को लतीफा बना दिया। इस सूरत हाल में कुलदीप नैयर फरमा रहे हैं कि भारत की सियासत में मजहब डर आया है। मणिशंकर अय्यर ने एक मजमून में नरेंद्र मोदी का मुवाजना हिटलर के साथ किया है और कहा है कि जिस तरह हिटलर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके आया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी इंतखाबात में कामयाब होकर उभरे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की नामनिहाद मजहबियत को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सूरत में राम के मुल्क पर रावण की हुक्मरानी कायम हो गई है।
हिंदुओं की तारीख में राम खैर और रावण शर की अलामत है। रावण हिंदू था, श्री लंका का बादशाह था और इसका शुमार अपने जमाने के बड़े मुदब्बिरों में होता था, मगर उसने जंगल में मौजूद राम की शरीक हयात सीता को धोखे से अगवा किया और अपने साथ लंका ले गया। हिंदू तारीख इस वाक़े को सीता हिरण या सीता का अगवा कहती है। राम ने सीता को बाजियाब कराने के लिए रावण से जंग की और उसे शिकस्त देकर सीता को वापस अयोध्या ले गए। बीचे भी भारत में जिस जहनी सांचे या माइंडसेट की नुमाइंदा है, इस हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों के हाल और मुस्तकबिल को अगवा कर लिया है और मोदी इस अगवा की एक अलामत है। अहम बात यह है कि रावण के चुंगल से सीता को आज़ाद कराने के लिए राम मौजूद थे, मगर आज 20 करोड़ मुसलमानों के हाल और मुस्तकबिल को बाजियाब कराने के लिए भारत में राम क्या, राम का साया भी मौजूद नहीं।
बीजेपी जब पिछली बार इकतदार में आई थी और उसने गुज़श्ता इंतखाबात में जब रोशन भारत या शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था, तो उस वक्त बीजेपी के लिए इक्तसादी तरक्की का नारा महज एक नारा था। मगर गुज़श्ता 2-3 बरसों में नरेंद्र मोदी और उनका गुजरात गलत या सही इक्तसादी तरक्की का मॉडल बनकर उभर चुके थे और हम जानते हैं कि इक्तसादी तरक्की भारत का जुनून है। इस जुनून की 3 वजूहात हैं। एक ये कि भारत की 80% आबादी $2 योमिया से नीचे खड़ी है और गरीबों के लिए अमीर बनना जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू बन जाती है। दूसरी जानिब भारत में ऐसे अमीरों की भरमार हो गई है जो गुज़श्ता 2 दहाइयों में अमीर बने हैं। चुनांचे ये लोग मुतवस्सित और बालाई मुतवस्सित तबके को इक्तसादी तरक्की के जुनून में मुब्तला कर रहे हैं। तीसरी जानिब मसला यह है कि चीन भारत का पड़ोसी होने के बावजूद देखते ही देखते दुनिया की दूसरी बड़ी इक्तसादी कुव्वत बन गया। भारत की क़यादत कहती नहीं है, मगर वो चीन की तरह बड़ी इक्तसादी कुव्वत बनकर उभरना चाहती है। इस मंजरनामे में मोदी अहले भारत के लिए एक मॉडल के तौर पर मौजूद हैं। चुनांचे बीजेपी को लोगों की अक्सरियत ने इस ख्याल के तहत भी वोट दिए हैं कि मोदी की क़यादत में हर सूबा गुजरात बनकर उभरेगा। लेकिन क्या मोदी सूबे के तजर्बे को पूरे मुल्क का तजर्बा बना सकेंगे, इस बात का फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन मोदी की फतह में कांग्रेस की कमजोरियों का भी हाथ है। कांग्रेस खानदानी पार्टी तो हमेशा से थी, मगर अब उसमें इंदिरा गांधी, क्या कोई राजीव और संजय गांधी भी नहीं है? इसमें नायब सदर के मनसब पर और राहुल गांधी फायज है, जिसने 2004 में बीजेपी को लतीफा करार दिया था। सरकार की पॉलिसियां क्या होंगी? चौथी दुनिया हिंदुस्तान।
लोकसभा के इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और आवाम का फैसला आ चुका है। आवाम का ये फैसला हम जैसे कई लोगों के लिए हैरान कन तो बीजेपी और इसके साथियों के लिए इत्मीनान बख्श है। आवाम के इस फैसले का एक मतलब है कि अगले 5 साल तक मुल्क में एक मुस्तहकम सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस सरकार की पॉलिसियां क्या होंगी और क्या वो इन पॉलिसियों को नाफिस कर पाने के काबिल होगी। मैनिफेस्टो की अपनी पॉलिसियां हैं। इसमें इत्मीनान बख्श बात यह है कि इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मदुओं को अंदरूनी सफहात पर रखा गया है और बुनियादी मुद्दे डेवलपमेंट और रोजगार पर मरकूज हैं। अब मान लेते हैं कि ये सरकार अपने वादों के तईं ईमानदार रहेगी, लेकिन वो इसे कैसे पूरा करेंगे? नए वजीर आजम लगातार गुजरात मॉडल की बात करते रहे। ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ماڈل کیا ہے۔ مودی صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ شیئر بازار اچھلے گا، کارپوریٹ سیکٹر بڑھے گا، غیر ملکی سرمایہ آئے گا، نئی فیکٹریاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ کتنے روزگار پیدا کریں گے؟ یہ مستقبل کی بات ہے اور اس میں لمبا وقت بھی لگے گا۔
جدید تکنیک آ چکی ہے اور فیکٹریاں جدید آلات کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ جس کام کے لیے پہلے 2000 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس میں اب صرف 200 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر آپ کتنی فیکٹریاں لگائیں گے؟ چونکہ نئے وزیراعظم سمجھدار ہیں، اسی لیے وہ 10-15 سال کا وقت مانگ رہے ہیں۔ ایک تقریر میں انہوں نے 20 سال کا وقت مانگا تھا، حالانکہ پہلے وہ 5 سال کا وقت مانگ رہے تھے، لیکن مکمل اکثریت اور ایک واضح نظریے کے ساتھ وہ اس کے لیے کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ سرکار کے ابتدائی 3 مہینوں کے کام کاج اور پہلے بجٹ سے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سمت کاروبار، صنعت اور سماج کے دولت مند طبقے کی طرف ہی ہوگی۔ یہ ملک کے مفاد کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ 1991 کا لبرلائزیشن ملک کو آگے لے کر نہیں آیا ہے۔ ان گزشتہ 23 برسوں میں ملک واقعی آگے نہیں گیا ہے۔ غریب ابھی بھی غریب ہی ہیں، اقلیتی طبقہ ابھی بھی بیچ میں لٹکا ہوا ہے، فرقہ وارانہ ہمانگی ابھی قائم کی جانی باقی ہے۔
دراصل پریشانیاں کافی بڑی ہیں، اور کہنے کے لیے صرف ایک بات ہے کہ پچھلی سرکار بدعنوان تھی۔ بدعنوان کن معنوں میں؟ کیا آپ 2G، 3G اور دیگر گھوٹالوں کی بات کریں گے؟ حالانکہ ان گھوٹالوں کا نریگا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نریگا میں بدعنوانی زمینی سطح پر ہے، اسے آپ کیسے دور کریں گے؟ عوام کے لیے اصلی بدعنوانی تو راشن کارڈ، پاسپورٹ اور RTO کی سطح پر ہے۔ آخر کس طریقے سے نئے وزیر اعظم ان سارے مسائل کو ٹھیک کریں گے؟ اگر ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا سنگ RSS ہی لگ جائے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ سنگ نے گزشتہ انتخابات کے دوران کیا بھی۔ ملک کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے کی بنیاد پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسائل میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی اور حالات جیسے کہ تیسے بنے رہیں گے۔ آپ ایک افسر کا تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم جیسا کا تیسا ہی بنا رہے گا۔
شاہ کویت کا اہم دورہ ایران، قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات۔
IAEA کے ساتھ ایران کا بھرپور تعاون، یوکیا امانو نے تعریف کی۔
بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کی برسی کا پرشکوہ انعقاد۔
طالبان سے خفیہ مذاکرات کرنے پر امریکی صدر اوباما اور پینٹاگون کی ملک کے اندر سرگرمی۔
راکٹ حملے جاری رہے تو اسلام آباد سے سیکورٹی مذاکرات روک دیے جائیں گے، کابل کی دھمکی۔
اسپین کے بادشاہ نے رضاکارانہ طور پر اقتدار سے کنارہ کشی کر لی۔
اور ماہ شعبان کی آمد پر خانہ کعبہ کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔
فلسطین کی قومی وفاق کی عباسی حکومت حماس نے مجبوراً قبول کی، الرایہ یوم لندن۔
فلسطین کی قومی وفاق کی حکومت، جس نے محمود عباس کے سامنے حلف لیا، حماس کو اس کے شدید مالی بحران سے نجات دلا دے گی، اور غزہ پٹی کا نظم و نسق چلانے کی سنگین ذمہ داری کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے حماس کمزور ہوگی اور اس کے داخلی مسائل بڑھیں گے۔ یہ ماننا ہوگا کہ مصر میں محمد مرسی کی حکومت گرنے کے بعد ایک سال کے عرصے میں کمر شکن محاصرے نے حماس کو مالیاتی و سیاسی بحران میں مبتلا کر دیا۔ حماس نے اس صورتحال میں آگے قدم بڑھایا اور محمود عباس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں تمام تر امتیاز سونپ دیے، مگر خود محمود عباس کا ہاتھ خالی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے ناکام ہو جانے کے بعد محمود عباس خود بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ حماس نے آشتی کا پرچم بلند کر کے محمود عباس کی ساری شرطیں مان لی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حماس نے 3 اہم ترین قلمدانوں کا مطالبہ ترک کر دیا ہے: وزارت خارجہ، وزارت اوقاف، تیسرے فلسطینی قیدیوں کی وزارت کا حصول، جسے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں محمود عباس نے ختم کر دیا تھا۔
اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت قومی وفاق کی حکومت نہیں ہے، حالانکہ آخر میں حماس نے اس کا خیمہ دم بھی کیا۔ محمود عباس نے غزہ کے 4 وزیروں کو حلف اٹھانے کے لیے رام اللہ جانے تک کی اجازت نہیں دی۔ صرف وزیر ثقافت ابو زیادہ عمرہ ہی اس تقریب میں شریک ہو سکے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اکثر و بیشتر رام اللہ میں ہی رہتے ہیں۔ یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہ حکومت اپنی سنگین ذمہ داریاں پوری کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی۔ ان سنگین ذمہ داریوں میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا 6 مہینے کے اندر انعقاد ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس سلسلے میں کئی بار دھمکیاں دی ہیں۔ قومی وفاق کی حکومت کی تشکیل سے قبل حماس کے رہنماؤں کے متضاد بیانات ان کے باہمی نظریات اختلاف کے غماز ہیں۔ حماس کے اندر ایک دھڑا شروع ہی سے اس بات کا مخالف رہا ہے کہ محمود عباس کو تمام اختیارات سونپے جائیں اور ایسی حکومت تشکیل پائے جس کا خاکہ محمود عباس نے تیار کیا ہے، جبکہ دوسرا دھڑا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حماس چونکہ شدید مالی و سیاسی بحران میں مبتلا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں خود کو حاشیے پر ڈال لے اور حالات کو اسی نقطے پر لے جائیں جہاں 2007 سے قبل تھے۔
فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ حکومت تشکیل دینے کے حماس کے فیصلے کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا شاید قبل از وقت ہوگا، لیکن اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ محمود عباس نے حماس کے سر پر سوار ہو کر اپنی تمام شرطیں منوا لی ہیں، گویا انہوں نے حماس کو یہ دھمکی دی کہ یا تو وہ حکومت کے موجودہ ڈھانچے کو قبول کر لے یا امن و آشتی کا عمل ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس کے بعد حماس بلکہ اس تنظیم کے زیادہ طاقتور دھڑے نے محمود عباس کی تجویز مان لی اور اردن روانہ ہونے سے پہلے محمود عباس کو سب مل گیا جو وہ چاہتے تھے۔ کیا چین کو اسلامی انتہا پسندی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ دی ڈپلومیٹ، جاپان۔
مغربی چین کے مسلم اقلیتی علاقے زین جیانگ کا جب صدر زی جن پیانگ نے دورہ کیا تو ان پالیسیوں کے حق میں بیان دیا جو ترک زبان اویغور مسلمانوں کو چین کی مین اسٹریم میں شامل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیحدگی پسندوں کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نومبر 2012 میں ملک کی باگڈور سنبھالنے کے بعد سے زی جن پیانگ نے جہاں ان طبقات کی حمایت کی جنہیں سیاست اور اقتدار میں مناسب نمائندگی نہیں ملی ہے، وہیں واحد پارٹی سسٹم کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ جینی صدر کے حالیہ زین جیانگ دورے کے دوران ان کی یہ دوہری مہم واضح طور پر سامنے آئی۔ اقتصادی اعتبار سے وسعت حاصل کرنے والے اس علاقے کے لیے یہ دورہ ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے پیشروں کی مانند علاقے کی بد امنی کا الزام اوغیور اقلیت کے سر ڈالنے کی پالیسی جاری رکھی تو ان سے بھی وہی پہلے والی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ بے شک اوغیور ترکی زبان سے متاثر اوغیور زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور ان کی شکل و صورت بھی دوسرے لوگوں سے الگ ہے، مگر ان باتوں کی وجہ سے انہیں غیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
تاریخی اعتبار سے زینجیانگ علاقے میں اوغیور مسلمانوں کی موجودگی 8ویں صدی سے جاری ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہ علاقہ چین کا حصہ ہے۔ اس علاقے میں اوغیور مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کے 50% سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی انہیں غیر اور اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ چین نے ملک میں مذہبیات کے سلسلے میں بڑی سخت گیر پالیسیاں بنائی ہیں جن کی زد میں مسلمان بھی آئے ہیں، جیسے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کوئی بھی مذہبی کام اور سرگرمیاں انجام دینے کی منعی ہے۔ یہ قانون دیگر علاقوں میں تو کچھ نرمی کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے، مگر زینجیانگ میں اس پر بڑی سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آن لائن مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد عالمی سطح پر بننے والے ماحول کا چین نے فائدہ اٹھایا اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، حالانکہ ایسی کسی تنظیم کے وجود کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں۔ اگست 2002 میں جب چین امریکہ تعلقات میں وسعت پائی جاتی تھی، امریکی وزارت خارجہ نے بھی اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر لیا، مگر بعد میں شواہد کے فقدان کی وجہ سے یہ نام اس لسٹ سے نکال دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زینجیانگ میں اسلامی انتہا پسندی موجود ہے، مگر اس کا دائرہ اور اثرات کیا ہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چین نے تشدد کو مذہب سے جوڑ دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ زینجیانگ میں مذہب پسندی کی وجہ سے تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تشدد کی وجہ یہ نہیں ہے۔
زینجیانگ میں گیس اور کاٹن کے ذخائر ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں اس علاقے میں بڑی ترقی بھی ہوئی ہے، مگر روزگار کے جو مواقع پیدا کیے گئے وہ ہان نسل کے لوگوں کو ہی حاصل ہوئے۔ اس کی وجہ سے سماجی تقسیم کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ مشرقی علاقوں سے آنے والے مہاجرین کو نوکریاں دی گئیں، جس کی وجہ سے مقامی اویغور مسلمانوں میں بے چینی بڑھی ہے۔ اب اگر زی جن پیانگ نے متحدہ چین اور یکساں اقتصادی مواقع کی پالیسی کو عملی جامہ پہنایا ہے تو زینجیانگ کے تشدد کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، اردو ڈان پاکستان۔
شکر ہے سعودی مفتی اعظم کو بھی بالآخر نائجیرین اسلامی عسکری گروہ بوکو حرام کی انسانیت سوز کاروائی کی مذمت کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ ان کی مذمت سے محض 2 دن قبل آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی جانب سے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا گیا تھا۔ گوکہ اس واردات کو گزرے کم و بیش 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے اور اس 1 ماہ میں اکثریت غیر مسلم سپر پاورز اور انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے مذمتی اور احتجاجی بیانات جاری ہو چکے ہیں، ساتھ ہی مدد کی پیشکش بھی کی جا چکی ہے۔ لیکن آفرین ہے مسلم دنیا کی قیادت پر کہ چند سوکھے جملوں کے علاوہ اس حوالے سے کسی قسم کی مدد کی پیشکش یا کاروائی نہیں کی گئی۔ یہ وہی مسلم دنیا ہے جو شام میں ہونے والے فسادات میں باغیوں کی مدد کے لیے بے چین رہی ہے، لیکن ایک مسلم اکثریتی ملک میں ہونے والی انسانیت سوز کاروائی پر چپ سادھے بیٹھی ہے۔
بوکو حرام کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی اس تنظیم نے کم و بیش 1 دہائی سے نائجیریا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس خطے میں موجود مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی اس تنظیم کی ظالمانہ کاروائیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ تنظیم کی افرادی و مالی طاقت کا ذریعہ صرف مسلم عسکریت پسند ہی نہیں، بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور نائجیرین حکومت سے ناراض سیاستدان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بوکو حرام کو القاعدہ ان اسلامک مغرب AQIM اور صومالی شدت پسند تنظیم الشباب کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ان تینوں ہی تنظیموں اور ان جیسی بہت سی تنظیموں کی مالی امداد کے لیے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے گروہ دنیا بھر سے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں، جو کہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں جمع کی جاتی ہے۔ لیکن صرف یہی ایک بات بوکو حرام، القاعدہ یا ان جیسے دیگر جہادی گروہوں میں مشترک نہیں، اس کے علاوہ ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے۔
یہ تمام گروہ ایک ایسا انتہا پسند اسلامی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں جہاں صرف اور صرف کمزوروں اور اقلیتوں کا استحصال ہوگا۔ یہ سب ہی جدید تعلیم کے مخالف ہیں اور مغربی تعلیم حاصل کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورت ایک جاگیر ہے جسے نہ علم حاصل کرنے کا حق ہے، نہ ہی آگے بڑھنے اور نہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کا۔ یہ عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے انہیں اپنا دست نگر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ظالمانہ کاروائیوں کا سب سے پہلا نشانہ عورتیں ہی بنتی ہیں۔ یہ گروہ کم عمر بچوں کو اپنی گھناؤنی کاروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، زبردستی غیر مسلم عورتوں کو اسلام قبول کروا کر ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کو لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا کہ ایسے گروہوں کی مالی ایانت سے گریز کریں اور ان کے مذہبی پروپیگنڈے سے بچیں۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر بیٹھنے سے مصیبت ٹل نہیں جائے گی، یہ کسی اور کی نہیں سراسر ہماری اپنی جنگ ہے۔ اس لیے اب مذمتی بیانات کا وقت نہیں رہا، متحد ہو کر اس افریت کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس بلا کو آپ لوگوں کا خون پلا کر پال رہے ہیں ایک دن اس کے خونخوار پنجے آپ کی شہرک پر ہوں گے۔ اپنی بقا چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔